راہ علم راہ جنت راہ علم راہ جنت
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے 10,000 کانوں کی قوت سماعت عطا فرمائی حتیٰ کہ تو نے میرے کلام کو سن لیا، اور 10,000 زبانوں کی قوت گویائی عطا فرمائی حتیٰ کہ تو نے جواب دیا. تو میرا محبوب اور قریبی تب ہوگا جب تو میرا ذکر کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت. علماء کی کیا شان ہے جو علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، اس کی بھی حدیث میں فضیلت بیان ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اسلام زندہ کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہو تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں راہ علم پر استقامت عطا فرمائے اور اسی راہ پر موت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اور سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ.
راہ علم راہ جنت.
دیران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سلام الباری جلوہ فرما ہے اور رکن شورا حاجی اسد مدنی بھی تشریف فرما ہے. سب سے پہلے میں حاجی شاہد صاحب سے عرض کروں گا، تیرا خلق سب سے اعلیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اس میں ہم کوئی پہلو سنا کرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت پروقار تھی، کچھ اس تعلق سے مدنی پھول ارشاد فرمائے.
میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ عزت وہ وقار نصیب فرمایا کہ مخلوق میں کسی کو بھی عطا نہیں ہوا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارک کتنی پروقار ہے. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فحوش گو نہ تھے. عام طور پر بعض لوگ بیچارے استغفر اللہ بات بات میں گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں بکرے ہوتے ہیں، بیہودہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک میں یہ چیز نہیں تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور بےہودہ گو نہ تھے، حضور بےہودہ باتیں نہیں کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں شور مچانے والے نہیں تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار سبحان اللہ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے. یہ بھی ایک پروقار شخصیت ہونے کی علامت ہے. وقار کی جو اپوزٹ جو ضد مجھے سمجھ میں آتی ہے نا، وہ چھچورا پن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز پر وقار، دیکھنے کا انداز پر وقار، آپ کے بولنے کا انداز پر وقار، آپ کی ڈیلنگ کا انداز پر وقار، آپ کا بلانے کا انداز پر وقار، آپ کا رپلائی کرنے کا انداز بھی پر وقار تھا.
ہر ادا دل ربا.
آئے ہائے صحیح بات ہے، اس دل ربائی کی وضاحت ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے.
سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کی کیا بات ہے.
یہ جو نگران پاکستان نے ذکر فرمایا نا، آپ نے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہم ایمان والوں کی ماں ہیں، ان کی روایت ذکر فرمائیے تو یہی اوصاف نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ کمی بیشی کے ساتھ پچھلی کتابوں میں بھی ذکر کیے گئے.
سبحان اللہ،
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، حضرت کعب الاحبار آپ تورات کے عالم تھے
رحمت اللہ،
تو آپ کے پاس کچھ حضرات حاضر ہوئے اور پوچھا کہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف اگر بیان کیے گئے ہوں تو وہ بیان کرو۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، ان میں یہ اوصاف بھی تھے۔ پھر اس کے بعد آگے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی گئی تھیں، مولدہ مکہ، کہ آپ کا جو مولد ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔
مولد یعنی
جائے پیدائش،
پلیس آف برتھ،
پلیس آف برتھ، جائے پیدائش مکہ ہے۔ اور جو پہلی سلطنت قائم ہوگی وہ کون سی ہوگی، پھر ان کا پہلا بادشاہ جو ہے وہ کون ہوگا۔ آپ بےہودہ گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے ذکر کیا گیا، ایک ہے بےہودہ گفتگو، عام روٹین میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے نکلتی ہے،
استغفر اللہ۔
اور کچھ ہوتے ہیں وہ بتکلف اس طرح کی عادتیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں نہ یہ والا انداز ہوگا نہ یہ والا انداز ہوگا،
سبحان اللہ،
یعنی برائی ان کے قریب تک بھی نہیں آئے گی۔
بے شک بے شک۔
جو وقار کی بات آپ نے فرمائی کہ چھچورا پن نہیں ہوگا، تو اس کو تھوڑا اور اگر واضح کیا جائے، بعض لوگ جیسے بازاروں میں چیخنا چلانا بے تبے کرنا، اس کو چھچورا پن کہیں گے یا کیا چیز ہے؟
آپ نے ماشاءاللہ بیان کر ہی دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک تو ہے عام آدمی، ویسے تو ہر مسلمان کو باوقار ہونا چاہیے، ایمان والا ہے نا، حضور کا امتی ہے نا، اور امتی ہے تو نبی کو فالو کرے نا، اور ان کے رب نے حکم بھی فرمایا ہے کہ ان کو فالو کریں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تو میں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو گفتگو میں حضور کا انداز مبارک کیا ہے، چلنے میں حضور کا انداز مبارک۔ اب دیکھو نا، بعض یوں چل رہے ہیں تو یہ پروقار انداز تو نہیں، یوں دیکھ رہے ہیں یوں چل رہے ہیں، ارے بھی پروقار انداز نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک، نظر مبارک نیچے، سبحان اللہ، نیچی نظریں، کل کی خبریں، کیا شان مصطفیٰ ہے۔ تو چلنے میں بھی مومن کا انداز پروقار ہو، بولنے میں بھی اوئے اوئے، اس کے بجائے کہ بھائی جان، سرکار، حضور، تو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اس طرح بلائیں۔ اور جب کوئی جواب پکار رہا ہے تو میرے نبی کا انداز کتنا پروقار ہے، لبیک، اور ہم کہتے ہاں ہاں، نہیں یہ نہیں، ہمارا جواب دینے کا انداز بھی اچھا۔ اور پھر جو مذہبی لوگ ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، استاد صاحب ہیں، شاگرد ہیں، اچھا اس کے علاوہ بھی اور جو ٹیچر ہیں، پروفیسرز ہیں، ایک تعلیم دیتے ہیں، ان کے انداز میں تو اور زیادہ وقار ہونا چاہیے۔
تو مخاطب کرنے کا جو انداز ہے نا، آج ہمارا جو انداز ہوتا ہے مخاطب کرنے کا، تو یہ ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے ایسے پکارتا ہے، جبکہ وہاں کیفیت کیا ہے، حضرت علی کو ابو تراب کہا،
کیا بات،
اور جس پیار بھرے انداز میں کہا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آپ کو ابو تراب کہتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ، نام عبد الرحمن ہے لیکن ابو ہریرہ پکارا تو اتنی شہرت ہوئی کہ ان کا نام عموماً قوم جانتی نہیں۔
جی جی۔
اس کے علاوہ بھی جس کو جس انداز میں مخاطب کیا نا، تو کئی صحابہ اس طرح کے ہیں کہ جو جگہ جگہ ذکر کرتے تھے، میرے آقا مجھے یوں پکارتے تھے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کو القابات دیے، یہ حوصلہ افزائی بھی ہے نا ان کی، اور اس کو وہ کتنا وہ یاد رکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ حضور نے سفینہ فرما دیا، تو اسلام نے سفینہ کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔
اسلامی احکامات میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وقار کی تعلیم نظر آتی ہے، جیسے اب جماعت کا وقت ہو تو تیز تیز نہیں جانا، تو ایک اطمینان سے جانے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح گفتگو کے حوالے سے جو امثلہ دی گئی، مثالیں بیان کی گئی،
میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز گفتگو کے الفاظ گنے جا سکتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو، اور گفتگو کے دوران کوئی اہم بات ہے تو دو دو مرتبہ، تین تین مرتبہ ریپیٹیشن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بتا تو دیا، یا پھر ہم دانستہ ایسے الفاظ لاتے ہیں کہ اگلا مرعوب ہو جائے، وہ ڈر جائے، وہ انگلش کے الفاظ، اور کوئی عربی جاننے والے ہیں، کوئی مذہبی شخص ہیں تو وہ ذرا عربی عبارتیں بولیں گے،
تمہارے کشتے زار میں امثال تکاتر امتار ہوا،
وہ چٹکلا آپ سنائی دیں بھائی، تو
وزیر آب پاشی کسی جگہ پر گئے ہوئے،
آب پاشی کیا ہوتا ہے،
یہ کھیتی باڑی اور زراعت کہہ لیں، زراعت کے وزیر گئے ہوئے تھے،
محکمہ انہار نہروں کا، جو یہ سمجھ میں آتا ہے، جی
محکمہ نہر کے وزیر صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، تو کچھ کسان میرا آئے ملاقات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کسانوں سے سوال کیا، تمہاری کشتے زار میں امسال تکاتر امتار ہوا، وہ چپ کر کے باہر نکل گئے، وزیر صاحب تلاوت کر رہے ہیں، جبکہ وہ مخاطب ہی نہیں سے تھے۔
ہاں دیکھیں، اور پھر ایک تو یہ کہ ہم مخاطب کا لحاظ رکھیں کہ اس کو سمجھ میں آئے، اور پھر اللہ نصیب فرمائے اس ادا کو بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سننے کا انداز بھی کتنا پروقار ہے کہ آپ بات کاٹتے نہیں تھے. ملنے کا انداز کتنا پروقار ہے کہ ہاتھ نہیں کھینچتے.
کان میں کسی نے بات کرنی شروع کی تو جب تک اس کی بات پوری نہیں ہوئی کان شریف پیچھے
مکہ مدینہ دکھائے. میں بھی اگلی بات یہی کہنے لگا تھا کہ میرے نبی کا سننے کا انداز کتنا پروقار.
کسی کے ہاں جانا ہے تو اجازت طلب کرنے کا ہے,
کتنا پروقار انداز, عزت والا, پیسٹیج والا انداز. اللہ حضور کے وقار کے صدقے میں ہمارا چھچورا پن دور کر دے. ہم جو بڑی اسپیڈلی بول رہے ہوتے ہیں یا بے تحاشا دوڑ رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, تو چلنے میں بھی وقار, بولنے میں بھی انداز, سننے میں بھی. اور بچوں کو, کم عمر کو, کم رتبے والا بظاہر جو ویسے تو اللہ جانتا ہے, تو اس میں بھی ہمارا انداز اللہ کرے پروقار.
اچھا, ایک انداز جو وہاں نظر آتا ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ سامنے والے کی کیفیت کے مطابق اس سے گفتگو.
ریاکار اصلاۃ السلام کی ہر ادا ہی لاجواب ہے. اللہ کریم ہمیں اس ادا کا حصہ نصیب فرمائے. ہم پروگرام میں مختلف سوالات بھی شامل کیا کرتے ہیں.
اشعار حضور کے وقار کے لحاظ سے
ماشاءاللہ. مرحبا.
تم عرش کے تاجدار مولا, تم عرش کے فرش کے باوقار آقا, آرام سے سوئے ہم کمینے, آرام سے سوئے ہم کمینے, آرام سے سوئے ہم کمینے, جاگا کریں باوقار آقا, آنکھوں کے کھنڈر بھی اب بسا دو, دل کا تو ہوا وقار آقا, مانا کہ میں ہوں ذلیل بندہ, مانا کہ میں ہوں ذلیل بندہ, آقا تو ہے باوقار آقا, تیری عظمت وہ ہے کہ تیرا اللہ کرے وقار آقا. کیا بات تمہارے نقش پاکی, کیا بات تمہارے نقش پاک کی کیا پاکی ہے تاج سر وقار کا.
سبحان اللہ. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے.
محمد طاہر عطاری درجہ رابعہ جامعۃ المدینہ فیضان بابا فرید سے عرض گزار ہوں. میرا نگران پاکستان کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی اہمیت کو کس طرح اجاگر کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ایک دینی طالب علم کے بارے میں کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم اپنی اہمیت کو نہیں پہچانتے. اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
طالب علم خود اپنی اہمیت کو اجاگر کرے، قالن یا حالن،
دونوں طرح سے.
اب قالن تو دیکھیں نا کہ خود ہم کیا ہم کہیں کہ میں عزت والا ہوں، میں دینی طالب علم، میری عزت کرو.
میں طالب علم ہوں یہ تو کہیں گے نا، تو میں طالب علم ہوں دین سیکھ رہا ہوں، تو یہ کولن ہو گیا.
نہیں، یہ تو ہو گیا کہ یہ کہیں میری اب عزت کرو. وہ اما السائل فلا تنہر، اور سائل کو نہ جھڑک. اس کی تفسیر میں خزائن عرفان میں صراط الجنان میں بھی ہے کہ دینی طلبہ کا اکرام کرو، اعزاز کرو، عزت کرو. وہ ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے نا جو طلبہ نہیں کہ وہ عزت کریں. اب طالب علم خود اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا رہے یہ تو نہیں ہوگا نا. اور ایک تو یہ کہ آپ کہیں کہ میری عزت کرو، ایک یہ کہ آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا ملنا، آپ کا لینا، آپ کا دینا، آپ کا وقت کی پابندی کرنا، آپ کا اخلاق، وہ آپ کی عزت کروائے گا نا. یا خالی آپ طالب علم ہونے سے آپ یہ ہو جائیں گے تو اس کو اجاگر نہیں کیا جائے گا، زبان سے کہا نہیں جائے گا، نہ دل میں تمنا ہوگی. یوں بہتر سمجھنا چاہیے تاکہ ایک شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ آپ جن استادوں کو دیکھتے ہیں علماء ہیں، عالم کی زیارت عبادت ہے. آپ جو علم پڑھتے ہیں اس کی تکرار عبادت، اور کیا کیا اس کے فضائل بیان ہوئے. کیا فرماتے مولا علی؟
ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. اور اس کے بعد اگلے شعر میں آپ نے ذکر کیا کہ مال تو جلدی ختم ہو جائے گا اور علم جو ہے یہ باقی رہے گا، اسے تو زوال نہیں.
علم تو قبر میں روشنی کرے گا، قیامت میں عزت دلائے گا، شفاعت کا مقام ملنا کتنا بڑا مقام ہے.
طلب علم کی حالت میں جو دنیا سے گیا وہ شہادت کی موت مارا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے راہ علم کی مشقت.
راہ علم راہ جنت.
آج کن بزرگ کی راہ علم کی مشقتیں بیان ہوں گی؟
اللہ اکبر. اپنے وقت کے مجتہد، صوفی، صالح، امام، سچے اخلاص والے، علم والے، عمل والے، سخاوت میں بے مثال، 200 سنہ ہجری کے بزرگ. ان کا نام مبارک ہے بقی الدین بن مخلد رحمت اللہ علیہ. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو.
حضرت بقی الدین ابن مخلد اندلس کے رہنے والے تھے.
اندلس،
اندلس یہ موجودہ بارسلونا
اسپین.
اسپین
جی جی.
تو یہاں کے رہنے والے تھے.
مدینہ بھی شروع ہو گیا نا ماشاءاللہ،
الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے،
الحمدللہ.
تو یہ بزرگوں کا صدقہ ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہاں کے صاحب مزار کسی بزرگ نے خصوصی توجہ فرمائی ہو
ماشاءاللہ،
اور جامعۃ المدینہ کا آغاز کا سلسلہ ہو گیا.
الحمدللہ.
یہ اندلس کے رہنے والے تھے، وہاں سے مکہ شریف حاضر ہوئے، مکہ شریف سے پھر بغداد کا سفر کیا. امام احمد بن حنبل،
نہ جہاز، نہ ٹرین، نہ سڑکیں، نہ موٹر وے، نہ بسیں، نہ موٹر سائیکل، کچھ بھی نہیں تھا.
رستے بھی نہیں تھے اور اکیلے سفر بھی بہت مشکل ہوتا تھا، کافی انتظار کرنا اور
ڈکیت.
موجودہ یہ کتنا سفر بن جائے گا تقریبا؟
یہ سرچنگ کی گئی، یہ سمجھیں گے اسپین سے بغداد 5714 کلومیٹر، اور اگر کوئی پیدل سفر کرے تو یہ جواب آیا 71 ڈیز.
اور یہ بھی 24 گھنٹے لگاتار چلے تو.
ہاں جزاک اللہ. بیچ میں ریسٹ ٹائم بھی آئے گا. اگر نہ بھی ریسٹ کرے نا، جب بھی یہ 2.5 مہینے ہیں، تقریباً 2.5 مہینے، اور ریسٹ اس کو شامل کریں گے تو تقریباً ڈبل ہو جائے گا. یہ پانچ مہینے تو پیدل
سے زیادہ ہوگا کہ روزانہ سات آٹھ گھنٹے ہی چل سکے گا.
جی جی
وقفے وقفے سے جی. رات میں تو پھر رکنا ہی پڑے گا.
خود یہ بھی ایک مشقت ہوئی راہ علم کی. اتنا
حضرت کا جو سفر ہے نا یہ اندلس سے مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ سے پھر بغداد,
یہ تو
یہ اور بڑھ جائے گا.
اور بڑھ جائے گا. درست درست ماشاء اللہ.
میرا خیال ہے کلو میٹر کے حساب سے اگر لگائیں جس طرح آپ نے ذکر کیا 5700, تو یہ وہاں سے سیدھا بغداد لگایا نا, تو یہ سیدھا مکہ شریف جائیں گے تو یہ فاصلہ اور بڑھے گا. مکہ
شریف
سے پھر واپس آئیں گے تو یہ اور بڑھے گا.
تو حضور یہ ایک تو سفر کی مشقت ہم نے سنی, اتنی انہوں نے سفر کیا اور اس دور میں سفر کیا, پھر وہاں جا کر جو علم دین سیکھا اس میں ان کو کیا رکاوٹیں اور مشقتیں پیش آئیں.
جب یہ بغداد شریف پہنچے نا تو وہ دور بھی مشقت والا دور وہاں چل رہا تھا بغداد شریف میں.
اچھا.
امام احمد بن حنبل
حالات کے اعتبار سے
یہ بھی آزمائش میں تھے. وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بد مذہبیت کی طرف مائل تھا, امام احمد بن حنبل کو تکلیفوں میں مبتلا کیا ہوا تھا. ان سے میل ملاقات بھی امام احمد بن حنبل سے آسان نہیں تھا.
صحیح.
تو جو مشقتیں وغیرہ تھیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کی وجہ سے وہ دینی کچھ مسائل وغیرہ تھے, خاص طور پر قرآن پاک کے تعلق سے
جی,
جس پر
جی.
امام احمد بن حنبل نے جو ذرا شریعت کا حکم تھا اس کو بیان کیا اور وہ اس کے خلاف کچھ اور سننا چاہ رہے تھے. تو اس دور میں مشقتوں کے باوجود مختلف انداز اختیار کر کے امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہونا یہ بھی ایک مشقت والا سلسلہ تھا.
اور کیسا اسب انداز ان کا لکھا علماء نے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی حاضری ہوتی ہے. آپ بتاتے ہیں میں بہت دور سے آیا ہوں, اور پھر آپ دیکھیں علم دین سیکھنے والے کی قدر کرنا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اس کو آنر دینا کہ واقعی آپ بہت دور سے آئے, اندلس سے آئے, آپ نے اپنے حالات بتائے, اور حالات بتانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ حالات ایسے تم واپس چلے جاؤ میں معذرت کرتا ہوں, نہیں, ان مشکل حالات کے باوجود حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو علم دین سکھایا. اور سکھانے کا انداز کیسا تھا, کچھ آپ ارشاد فرما دیجئے.
سکھانے کا انداز تو ماشاءاللہ باکمال تھا ہی تھا, لیکن سیکھنے والے کا جو انداز تھا نا وہ اس سے بھی منفرد تھا کہ امام احمد بن حنبل تک پہنچنا آسان نہیں تھا. تو انہوں نے فقیری والا لباس اختیار کر کے کہ عام سر پہ کپڑا ایسے باندھ لینا جس طرح فقیر باندھتے ہیں, اور کمر پر رسی باندھ لینا, اور اس کیفیت میں پھر امام احمد بن حنبل کے دروازے کی طرف بڑھنا. عام دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی بھکاری یا کوئی فقیر جا رہا ہے, جبکہ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل کے دروازے تک پہنچنے کا انہوں نے ایک انداز اپنایا تھا.
سبحان اللہ.
تو وہاں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب امام احمد بن حنبل کے دروازے پر جا کر دستک دیتے, دروازہ کھلتا ہے, ان کو لیا جاتا, پھر دروازہ بند کر دیا جاتا, اور روز کی تقریباً کبھی ایک کبھی دو کبھی تین احادیث امام احمد بن حنبل ان کو بیان کرتے تھے.
ماشاءاللہ 300 حدیثیں اس کیفیت میں سیکھی. تو یہ ایک اندازہ قائم کریں
اگر دو کی بھی ایوریج ہو, کبھی ایک کبھی دو کبھی تین,
یہ کوئی 150 کا حساب کتاب,
150 ایام بنے گئے.
پانچ مہینے بن رہے ہیں تو
پانچ مہینے فقیری والا لباس پہن کے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچنا.
سبحان اللہ.
اور اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کرم ہوا کہ وہ ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچا, اور اس کے بعد جو بادشاہ آیا تو وہ اسلام کو سمجھنے والا تھا, وہ مشقت والا دور ختم ہوا, اور پھر بعد میں آپ نے اپنا سلسلہ تعلیم جاری رکھا, لیکن وہ فقیری والے لباس سے نکل کر طالب علم والی کیفیت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے.
یہ طلبہ کو مشقت سے گھبرانا نہیں چاہیے, اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. اور بات پہلے بھی وہ ذکر ہوئی کہ جہالت پر تو صبر نہیں ہو سکتا, تو یہ جو علم دین سیکھنے میں مشقتیں ہیں یہ برداشت کر لیں, اللہ چاہے گا علم کی روشنی.
یہاں جو مشقتیں ہوں گی نا, وہاں تو تھا کہ اگر فوج نے دیکھ لیا, بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یہ تو دین سیکھنے کے لیے وہاں جاتا ہے, تو وہ مشقت زیادہ تھی کہ سیدھے جیل میں جائیں گے. یہاں کی مشقتیں کیا ہیں, کہ کھانا مرضی کا نہیں ملے گا, کبھی نمک تیز ہو گیا, کبھی مرچ تیز ہو گئی, کوئی اس طرح کی آزمائش ہو سکتا ہے.
آپ کے جامعۃ المدینہ کو نظام نہیں ہے کھانے کے معیار چیک کرنے,
نظام تو ہے لیکن ہر ایک کی طبیعت کے موافق.
ہاں یہ بات الگ ہے. ساری کے 500 طلبہ ہیں تو 500 مزاج کے مطابق تو نہیں بن سکتا. وہ
مسالہ جات تیز اپنے ہاں نہیں استعمال کیے جاتے, لیکن کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں جو سپائسی پسند کرتے ہیں.
بس بالکل پھیکا, جیسے عرب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو بالکل ہی کم نمک استعمال کرتے ہیں.
انہوں نے اتنی مشقتیں برداشت کر کے جب یہ علم حاصل کیا تو پھر مجتہد بنے.
قدر بھی ہوتی ہے مجتہد. مجتہد کس کو کہتے ہیں استاد صاحب, کچھ یہ وضاحت ہو جائے.
مجتہد کی ویسے تو مختلف طرح کی تعریفات ذکر کی گئی ہیں, ان میں سے ایک تعریف جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ ملکہ عطا فرماتا ہے کہ یہ مسائل کو از خود اخذ کر سکتے ہیں.
ملکہ کیا ہوتا؟
قوت, طاقت,
صلاحیت کے خود ہی نکال سکتے ہیں یہ. یعنی ان کو تقلید کرنا ضروری نہیں تھا, ورنہ تو ہر مسلمان پر واجب ہے کو تقلید کرے.
اس میں یعنی بیسی علوم ذکر کیے گئے کہ ان پر ساتھ مہارت حاصل ہوگی تو یہ جا کر اس مقام پر.
اچھا, اسلام میں کتنے مجتہد ہوئے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ 100 سے کچھ زائد ہوئے. اب 100 سے کچھ زائد, تو اس میں حضرت امام بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے. کتنی عظیم ہستی. یعنی دور رسالت سے اب تک مسلمان شاید اربوں گزرے ہوں گے اور اربوں ہیں, اور ان کے اندر جو 100 سے کچھ زائد ہیں حضرت کی شخصیت بھی شامل ہے.
ایک ہے راہ علم کی مشقت جو ہمارے سیگمنٹ کا عنوان ہے, اس تعلق سے تو چند ایک باتیں بیان ہوئی ہیں. امام احمد بن حنبل کی ایک پیاری ادا اور طلبہ کرام کا اپنے استاد سے محبت اور استاد کے انداز کو کاپی کرنے والا عمل, اس تعلق سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
امام بقی الدین بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجتہد اور بہت بڑے عالم, آپ کی خدمت میں بخار نے, بیماری نے حاضری دی. اور دیکھیے یہ بھی راہ علم میں آتی مشقت, بخار, سردہ, جسم میں درد, کمر میں درد, طبیعت کا موافق نہ ہونا وغیرہ وغیرہ, پانی موافق نہیں آتا جی, یہ مسئلہ اس طرح کے آتے ہیں طبیعت کے. مگر انہوں نے استقامت اختیار کی, اور جب یہ علالت کے بیماری کے ایام گزار رہے تھے تو میرے آقا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ طلبہ سمیت ان کے ہاں آئے. یہ سرائے میں رہتے تھے, مسافر خانے میں رہتے تھے.
وہ آ کر استاد کی اپنے شاگرد پر شفقت,
شفقت, اور کیسی شفقت کہ آ کر بہت اچھے کلمات کے ساتھ ان کی عیادت فرمائی, دعاؤں سے نوازا. اور جو طلبہ ساتھ تھے, کمرہ بھرا ہوا تھا, ان سب کے ہاتھوں میں قلم تھا اور حضرت امام احمد بن حنبل کے ارشادات کو وہ نوٹ کر رہے تھے کہ استاد صاحب جو ہیں یہ عیادت کرتے ہوئے کن کلمات کو استعمال کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. اور حضرت امام بقی الدین بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ ان کا انداز کیا تھا کہ گدے پہ لیٹے ہوئے اور قریب کتابیں ہیں, تو دینی طالب علم کی شان کتاب کے ساتھ ہے. تو خیر, استادوں کو اپنے طلبہ پر بہت مہربان, شفیق ہونا چاہیے, اور بیماری میں ان کی مزاج پرسی کریں اور ضرورتاً مدد وغیرہ بھی کریں. اللہ نصیب فرمائے. میں
اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے.
راہ علم راہ جنت.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کا بہت ہی زبردست پروگرام راہ علم راہ جنت کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تندرستی ہزار نعمت ہے لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. اور آج ہم نے ڈاکٹر واصف کے پاس جانا ہے اور وہاں سے ہم نے بہت زبردست صحت کے بارے میں ٹپس لینے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد واصف ہے اور میں ماہر امراض گردہ یعنی نیفرالوجسٹ ہوں, اور فیصل آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ماہر امراض گردہ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. آج ہم ایک بہت اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے جس کا تعلق ہمارے گردوں کی صحت کے ساتھ ہے, اور یہ وہ اہم موضوع ہے جس کے بارے میں عام طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم اس سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے. جی, میری مراد پانی کے استعمال کے ساتھ ہے. پانی کا استعمال ہمارے گردوں کی صحت کے لیے اور ہمیں گردوں کے امراض سے بچانے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ پانی کا استعمال اور اس کی ضرورت ہر شخص کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی. اس کا اعتبار ہماری جسمانی کیفیت اور موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے. جسمانی کیفیت اور موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے پانی کی ضرورت تبدیل ہوتی رہتی ہے. عام طور پہ ایک شخص کو روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پی لینا چاہیے, لیکن اگر سردیوں کا موسم ہو تو عام طور پہ اتنی پانی کے استعمال کی ضرورت نہیں رہتی۔ گرمیوں کے موسم میں یا کسی شخص کو اگر بہت زیادہ جسمانی مشقت کرتا ہے یا اسے بخار کی کیفیت ہے تو ایسی صورتحال میں پانی کے ضرورت 8-10 گلاس سے بڑھ کر 12 یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جسمانی کیفیت کا اور موسم کا اعتبار رکھنا بڑا ضروری ہے۔ لیکن اگر موسم گرم بھی ہے اور کوئی شخص ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں، ماحول میں سارا دن گزار دیتا ہے تو شاید اس کو اتنا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ایک گرمی کے موسم میں باہر جسمانی مشقت کرنے والے شخص کو ضرورت ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ گرمی کے موسم میں یا مشقت کے اندر پانی کے ساتھ ساتھ جسم کے بہت اہم نمکیات بھی ضائع ہوتے ہیں، تو ان پانی کے استعمال کی کمی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان نمکیات کا پورا کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سادہ مشروبات جیسے سکنجبین یا نمکین لسی استعمال کرنے چاہیے۔ لیکن اس مقصد کے لیے کولڈ ڈرنکس کا استعمال، سافٹ ڈرنک کا استعمال اور ڈبے والے جوس کا استعمال بہت زیادہ نقصان دہ، صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ تو جب بھی آپ سے یہ بات کی جائے کہ پانی اور مشروبات کا استعمال کریں تو اس سے ڈاکٹرز کی مراد صحت مند مشروبات ہوتے ہیں، صحت کو نقصان پہنچانے والے مشروبات نہیں ہوتے۔ اب گردوں کی صحت کے بارے میں جب پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، جب بھی ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ایک بہت اہم پہلو کی طرف ہمیں بھی بات کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کے گردے کی بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس کو پیشاب کم آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں پانی اکٹھا ہونے لگتا ہے اور جسم میں سوجیں پڑ جاتی ہیں، سانس خراب ہونے لگتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں عمومی ہدایات کے مطابق گردوں کے لیے زیادہ پانی استعمال کرنے پہ عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اپنے معالج سے مشورہ کیا جائے گا کہ مجھے روزانہ پانی اور مشروبات کی کتنی مقدار استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عام طور پہ گردے کی پتھری کو بننے سے روکنے میں زیادہ پانی کا استعمال، جس سے پیشاب کی مقدار زیادہ آئے اور پیشاب گاڑھا نہ ہو، بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی پتھری کے مریض کو اس کی پتھری پیشاب کے راستے میں رکاوٹ کر رہی ہو تو ایسے خاص مریض کو پانی کے زیادہ استعمال کے بجائے اپنے گردوں کے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اسے پانی کا کتنا استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ میسج دینا میں چاہوں گا کہ پانی زندگی ہے اور اس کا استعمال مناسب انداز میں کرنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ ہمارے نوجوان اپنے پانی کے اچھے اور درست استعمال سے بہت زیادہ غافل ہیں، اور وہ اپنے کام میں اور روزمرہ کے کام میں اور اپنی مصروفیات میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے صحت کے اس اہم پہلو کو کافی نظر انداز کرتے ہیں۔
پانی کے استعمال کے بارے میں سنا کہ پانی کی بڑی اہمیت ہے انسانی بدن کے لیے، اگر ہم اس میں اچھا انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ صحت مند رہنے میں یہ ہمارے لیے معاون ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔
میرا نام محمد عبداللہ تاری ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ تلگنگ میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ میرا نگران پاکستان مشاورت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ باادب ہونا بھی ضروری ہے، براہ کرم ہمیں ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں جن پر عمل کرنے سے ہم باادب بن سکیں۔
ادب کے تعلق سے جو اسلاف کے واقعات ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل جو جادوگر آئے، قرآن پاک کا واقعہ ہے، ان جادوگروں نے عرض کی، حضور پہلے آپ جو آپ نے کرنا ہے کریں، اس کے بعد ہم کچھ کرتے ہیں، تو ان کے یہ ادب کی بنا پر اللہ پاک نے ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ اس طرح اور ادب کے واقعات، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بزرگوں کی دست بوسی کی برکت سے بخشی جائے گی۔ دیکھیں یہ باتیں جو نا پھر ابھارتی ہیں ادب کی طرف، کتاب کا ادب، استاد کا ادب، جامعہ کا ادب، درجے کا ادب، ہر مسلمان کا ادب، ماں باپ کا تو بہت ادب ہے، پھر اللہ مکہ مدینہ دکھائے اس کا بھی ادب ہے، قرآن کا بہت ادب کریں، کتابوں کا بہت ادب کرنا چاہیے،
بڑی عمر والوں کا ادب،
ہاں بلا شبہ، بھی چھوٹے والوں کا بھی ادب کریں بھائی، اور بزرگوں کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے۔
بزرگوں نے لکھا کہ جس نے جو پایا ادب سے ہی پایا ہے،
سبحان اللہ۔ اب یہ ذہن علم سے بنے گا اور ادب والوں کی صحبت بنیں گے تو آ جائے گا ادب بھائی،
انشاءاللہ۔
اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے اور با ادب ہونے کی برکت سے با نصیب بنائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی.
راہ علم راہ جنت.
جی استاد محترم, آج کن کی کارکردگی بیان ہوگی؟
طلبہ اکرام ہی کی ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ہاں طلبہ اکرام کو ذہن دیا جاتا ہے کہ خاص طور پر وہ کتابیں جن کا تعلق گرامر وغیرہ سے ہے, یا وہ کتابیں کہ جن کا یاد کرنا آپ کو کئی ایک مواقع پر فائدہ دیتا ہے, تو ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے, ان کے اصول ازبر کیے جائیں. تو کئی ایک طلبہ اکرام نے بالخصوص خلاصۃ النحو, یہ عربی گرامر کی کتاب ہے نحو کے عنوان پر, اس کو زبانی یاد کرنے کی سعادت حاصل کی. بعضوں نے صرف کی کتاب کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کی.
ماشاءاللہ.
سب سے پہلے میں بیان کروں گا جامعات المدینہ ساہیوال, یہاں کے ہمارے طالب علم ہیں محمد سمیر, انہوں نے خلاصۃ النحو اور نصاب الصرف ان کے 30-30 اسباق ایک ہی نشست میں سنانے کی سعادت حاصل کی. اسی طرح جامعۃ المدینہ خانقاہ شریف, یہ بہاول پور کے قریب کا جامعۃ المدینہ ہے, دو طلبہ کرام نے خلاصۃ النحو کا پہلا حصہ مکمل زبانی یاد کرنے کی سعادت حاصل کی.
واہ ماشاءاللہ.
خلاصۃ النحو ہی کے تعلق سے جامعۃ المدینہ انوار رضا راول پنڈی کے طالب علم ہیں, انہوں نے خلاصۃ النحو کے 37 اسباق بغیر کسی غلطی کے سنانے کی سعادت حاصل کی.
واہ ماشاءاللہ.
جامعۃ المدینہ فیضان عطار بنگا حیات کے طالب علم محمد سلمان عطاری نے خلاصۃ النحو کے 30 اسباق ایک ہی نشست میں سنانے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ چند ایک طلبہ کرام تھے جن کا کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے.
مرحبا.
اور صرف یہ نہیں ہے, ان کے علاوہ بھی کئی طلبہ کرام ہیں جنہوں نے کئی کتابیں یاد کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ یوں سمجھیے کہ مثل نمونہ از خروار ہے, ڈھیر میں سے ایک نمونہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا.
واہ واہ ماشاءاللہ. آج الحمدللہ ہم نے سنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باوقار شخصیت کے بارے میں, اور ایک بہت بڑے امام امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ ان کی راہ علم کی مشقتوں کے بارے میں ہم نے سنا, طلبہ کرام کے سوالات کے جوابات بھی ہوئے, پانی کی اہمیت کے بارے میں بھی سنا, نمایاں طلبہ کی کارکردگی بھی ہم نے جانی. اللہ پاک ہمیں بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ راہ علم کا مسافر بنائے, اس پر استقامت عطا فرمائے, اس کی برکات نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
راہ علم